اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورة مباركة بقرة آية كريمة. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُؤْرِضُونَ. بنی اسرائیل کی داستان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ماجرا جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو اپنی ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، نوازشات کی ہیں، نعمتیں ان کے شامل حال کروائی ہیں تاکہ بنی اسرائیل اللہ کے دستور اور نظام کے مطابق زندگی گزاریں، انہیں غلامی کی زندگی سے آزادی دلائی، فرعون کی بندگی سے چھٹکارا دیا، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، ان کے لیے سرزمین مقرر کی تاکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آزادی سے اطاعت و بندگی الہی میں دین کے مطابق زندگی گزار سکے. لیکن بنی اسرائیل نے اس اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کیا تھا اس کی قدردانی نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان و ارشاد و ہدایت کے مطابق زندگی اختیار نہیں کی. اس پورے ماجرا کو قرآن کریم نے مثال کے طور پر مومنین کے لیے پیش کیا ہے قرآن کریم کی آیات کی صورت میں. اصل مقصود یہ تھا کہ مخاطبین قرآن کو ایک مثال اور آئینہ دکھایا جائے کہ اب آپ کی باری ہے، جو کچھ ہم نے پہلے دیگر اقوام کو اور خصوصاً بنی اسرائیل کو عطا کیا ہے وہ سب کچھ اب آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وسائل عطا کیے ہیں تاکہ آپ اللہ کے دستور کے مطابق اور منشور کے مطابق اطاعت و بندگی کی زندگی گزار سکیں، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی میں نہ ہوں، کسی کی اطاعت میں نہ ہوں، کسی کو اپنا معبود نہ ٹھہرائیں، کسی کو اپنا حاکم نہ بنائیں، کسی اور سے احکام و دستورات نہ لیں. آپ اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے مقرر کیا ہے فقط اسی کے پابند رہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرحلہ وار نعمتیں وسائل عطا کیے ہیں قرآن میں بھی ان کو مرحلہ وار ذکر کیا ہے، لیکن ترتیب وہ نہیں ہے، ذکری ترتیب، قرآنی ترتیب واقعات کی وہ نہیں ہے جس ترتیب سے یہ واقعات تاریخی طور پر رونما ہوئے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے انہیں مناسبت کی وجہ سے، یعنی مومنین کے حالات کو دیکھ کر جس مناسبت کا ذکر ضروری سمجھا، یا جس واقعہ اور ماجرا کا اسے پہلے ذکر کر دیا، اور جس واقعہ کا ذکر مناسب جانا اسے بعد میں ذکر کیا. اور اسی طرح کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو تکرار کیا ہے، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جنہیں زیادہ تکرار نہیں کیا، ایک آدھ دفعہ ہی ان کا ذکر آیا ہے. آیہ 83 میں سورہ مبارکہ بقرہ کی، جس کی بحث ابھی شروع ہوئی ہے آج سے، یہ بھی اپنی نوعیت میں بہت ہی اہم باس ہے، اور اس کی ہم مضمون دیگر آیات جن میں سے چند ایک کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، ضمنی اشارہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ مضمون اس آیا کا تکرار ہوتا رہے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سیاق کے مطابق وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اِذْ یعنی اسی معنی میں ہے کہ جب، یا اذکروا اِذْ، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، پیمان لیا، میثاق لیا، اس عہد کو، اس پیمان کو، میثاق کو، یا اس ماجرا کو آپ یاد کرو۔ مومنین یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف خود بھی اور مومنین کی توجہ بھی دلائیں کہ یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک مرحلہ انجام پایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور وہ یہ ہے کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا، پختہ عہد کو میثاق کہا ہے، اور اس عہد کے مندرجات قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا مطلب جس پر ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، پہلی شق اس عہد کی یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت و بندگی نہیں کریں گے، فقط عبادت و عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختص کریں گے، غیر اللہ کی نہیں کریں گے۔ دوسری شق اسی عبادت کے، اللہ کے ساتھ عبادت کے اختصاص کے بعد، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسری شق یہ ہے اس کی کہ والدین کے ساتھ احسان روا رکھیں گے اور احسان برتیں گے، احسان سے پیش آئیں گے۔ اور البتہ اس کے متعلقات احسان کے بڑھا دیے ہیں، والدین کے ساتھ، وَلِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان سے پیش آئیں گے، وَلْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان سے برتاؤ کریں گے، وَلْمَسَاكِين، اور مساکین کے ساتھ بھی احسان سے پیش آئیں گے۔ یہ چار طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ۔ پھر ان چار طبقات کے بارے میں مخصوص عہد کے ذکر کے بعد کہ ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ آپ نے حسن رویہ اختیار کرنا ہے، احسان والدین، اقربا، یتیموں اور مساکین کے ساتھ، اور اسی طرح حسن قول، حسن گفتار آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ اختیار کرنی ہے، قولوا للناس حسنا۔ اور پھر اس کے بعد اس عمومی عہد کے بعد یا حسن گفتار عام لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ بھی میثاق اس بات پر بھی لیا ہے کہ اقامت الصلاۃ کریں گے بنی اسرائیل، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے لیا کہ مجموعی طور پر پہلی شق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، دوسری شق احسان ہے چار طبقات کے ساتھ، والدین، اقربا، یتامہ اور مساکین، تیسری شق اس کی عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے احسان کے ساتھ، حسن قول ہے، حسن رفتار، حسن گفتار ہے، اور پانچویں شق اس کی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ ہے۔ یعنی یہ پانچ مادوں کا یا پانچ مواد پر مشتمل عہد قرآن نے اس آیہ کریمہ میں ذکر کیا ہے۔ البتہ مکمل عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا ہے، اور بنی اسرائیل کے علاوہ دیگر اقوام سے بھی لیا ہے، اور اسی طرح اہل ایمان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں سے بھی عہد لیا ہے، وہ ان پانچ چیزوں میں منحصر نہیں ہیں، فقط ان پانچ کا یہاں ذکر ہوا ہے، باقی اس میثاق کے شقیں اور اس میثاق کے مندرجات دیگر آیات میں قرآن کریم کی مختلف آیات اور صورتوں میں ذکر کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا اس میثاق کے ساتھ عمل و رویہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے آیا میثاق کی پابندی کی، توڑ دیا، اور ہمیشہ کی طرح جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، وہ تھا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن تم نے منہ پھیر لیا، ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، اس میثاق پر عمل نہیں کیا۔ یہ جو پانچ نکاتی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور باقی جامع میثاق جو قرآن کریم کے دیگر آیات میں ہے، اس میثاق پر قائم نہیں رہے بنی اسرائیل، اور انہوں نے روگردانی اختیار کر لی، اس کی طرف پشت کر دی، وانتم مورزون، اور اعراض برتا انہوں نے اس عہد و پیمان سے اور اس میثاق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اخذ کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ علماء و مفسرین نے خصوصاً تفاسیر میں و دیگر مناسبتوں سے اس آیہ کریمہ سے بہت عمدہ اعلی اخلاقی احکام استنباط کیے ہیں، یعنی یہ اس ذہنیت کے ساتھ یا اس تصور کے ساتھ آیہ کی تفسیر تبیین کی ہے کہ یہ آیہ کریمہ دراصل بنی اسرائیل سے ایک اخلاقی عہد تھا، اور وہ اخلاقی عہد مسلمین کو بھی شامل ہے، لہذا عموماً اخلاقیات میں جب بھی حوالہ آتا ہے علماء ذکر کرتے ہیں از جملہ اسی آیہ کا، اور اس مضمون کی دیگر آیات جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے قرآن کریم کی باقی صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اور عموماً ایسے ہوا ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت کو ایک خاص جہت سے دیکھا گیا ہے، اور اسی جہت کے ساتھ سمجھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ علماء اسلام نے اور مومنین جن کا قرآن سے سروکار ہے، چونکہ بالعموم تو نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے قرآنی ہدایت یا قرآنی مطالب کو سمجھنے کی، البتہ قرآن سے عقیدت رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ثواب کی غرض سے، ایک مقدس کتاب کے طور پر جس کو دیکھنا، پڑھنا، سننا باعث ثواب ہے، بس اس حد تک، سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے، عام رویہ یہ ہے۔ لیکن ایک اقلیت، کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اپنے اپنی حد تک قرآن کریم کے مطالب سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بروئے کار بھی لاتے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ عموماً ان آیات سے، اس قسم کی آیات سے اخلاقی مطالب و معانی و مفاہیم اخذ کرتے ہیں، اور ان کو یا علمی طور پر یا عملی طور پر، ہر دو میں، علمی طور پر زیادہ استفادہ کرتے ہیں، اور عملی طور پر بھی بعض اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، مثلا والدین کے ساتھ احسان، قرآن کریم کی اس آیت اور دیگر آیات کی استناد سے والدین کی خدمت کرتے ہیں یا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یا قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں و مساکین کے ساتھ، سمجھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا و دیگر آیات کا حکم ہے، ہمیں مراعات کرنا چاہیے۔ اور عموماً ایسے ہوا ہے، کئی آیات ایسی ہیں جن سے فقط کلامی مفاہیم استفادہ کیے گئے ہیں، چونکہ مفسرین قرآن علماء اسلام میں مختلف مسالک و فرقوں کے اندر انہوں نے جس جہت کے ساتھ قرآن کی تفسیر کی ہے وہ ذہنیت پہلے سے قرآن کی طرف رجوع سے پہلے سے بنائی ہے. مثلا کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی کلامی اعتقادی بنیاد بنائی ہے پھر قرآن کی طرف رجوع کیا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فقہی ذہنیت اپنی بنائی ہے پھر اس کے بعد فقہی ذہنیت کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کیا ہے. کچھ نے اخلاقی ذہنیت اپنی علوم میں یا آغاز علوم میں ابتدا میں بنائی ہے اور پھر اخلاقی مفاہیم کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا ہے اور اخلاقی مفاہیم اخذ کیے ہیں انہوں نے. لیکن وہ چیز جو قرآن کریم نے بیان کی ہے یا محور ہے قرآن کا وہ عموماً متروک رہا ہے, اس سے نظر انداز کیا ہے مفسرین نے, اور وہ سماجی ہدایت ہے قرآن کریم کی. سماجی ہدایت میں اخلاقی پہلو بھی موجود ہے, اس کے اندر اعتقادی پہلو بھی موجود ہے, اس کے اندر فقہی پہلو بھی موجود ہے, لیکن یہ سب سماجی ہدایت کی خصوصیات ہیں یا سماجی ہدایت کے مختلف پہلو ہیں کلامی فقہی اور اخلاقی. اصل جو چیز قرآن کریم نے مومنین کے لیے قرآن میں بیان کی ہے انسان کے لیے, چونکہ ہدن للناس ہے قرآن کریم, لیکن ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ہے تمام بشریت کے لیے, اس سے استفادے کی شرط تقویٰ ہے, استفادہ و ہدایت فقط متقین لیں گے, باقی اس کو غیر ہدایتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے جیسا کہ کر رہے ہیں. لیکن سماجی ہدایت کی طرف ہمارے علماء کا رجحان نہیں تھا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ہمارا علمی نصاب ہے اس نصاب کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سماجیت نہیں ہے, انفرادیت ہے, معنویت ہے, اور اس کے اندر فقہی یا کلامی یا اخلاقی پہلوؤں کا غلبہ ہے, انفرادی پہلو کے لحاظ سے غلبہ ہے. یعنی اخلاق ہے لیکن سماجی اخلاق نہیں بلکہ انفرادی اخلاق اس کے اندر غلبہ رکھتا ہے. اس لیے جب قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جو عینک پہلے سے لگا لیے انہوں نے اسی کے تحت قرآن کی آیات کو ترجمہ تفسیر کرتے ہیں, جو قرآن کا اصلی مقصود ہے وہ رہ جاتا ہے, ادا نہیں ہوتا. اس لیے سماجی ہدایت قرآن میں ہوتے ہوئے آج موجود نہیں ہے, یعنی ہمارا نظام نہیں ہے سماجی ہدایت کا, چونکہ قرآن کریم نظام کی صورت میں ہر چیز پیش کر رہا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو قرآن نے جو کچھ عطا کیا ہے نظام مند بنا کر پیش کیا ہے, اس کو ایسے منتشر حالت میں نہیں بیان کیا بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ, ایک آغاز کے ساتھ, اور ایک مقصد اور ہدف اور جہت کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ہے, ان کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں اور ان کے لیے وسائل مقرر کیے ہیں, ہادی و رہنما بھیجے ہیں, ان کے مد نظر ایک ہدف و مقصد رکھا ہے, رکاوٹیں ان کی دور کی ہیں, اسباب وسائل مادی ان کے لیے فراوان فراہم کیے ہیں, علمی اور تربیتی تمام پہلو ان کو پیش کیے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا ہے. اس دور کے مطابق جس دور میں بنی اسرائیل کا دور سمجھا جاتا ہے اس دور کے مطابق انہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے مادی و معنوی. لیکن جب ہم آج قرآن کریم کی ان آیات سے جو بنی اسرائیل کے متعلق ہیں یا دیگر آیات جن میں بنی اسرائیل کا نہیں دیگر اقوام کا ذکر ہے, یا وہ آیات جن کا خطاب کسی اور قوم کو نہیں بلکہ بلا واسطہ مسلمین و مومنین کو ہے, یا ایھا الذین آمنو, ان آیات میں نظام کا احساس نہیں ہوتا قرآن کے قاری کو, قرآن کے مفسر کو, قرآن کے سمجھنے والے طالب علم کو, یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک نظام ہے جو قرآن کریم ہمیں عطا کر رہا ہے یا ہمیں بتا رہا ہے، تشریح کر رہا ہے. یہ آیا تو صراحت کے ساتھ وہ بات بیان کر رہی ہے جو قرآن کے نظام، قرآنی نظام کے اوپر دلیل ہے، اور اس نظام کا بھی اہم پہلو سماجی ہدایت ہے. سماجیات عموماً مسلمانوں کے اندر متروک علم ہے، باوجود اس کے کہ کچھ قدیم علماء نے سماجیات کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے، ابتدائی تحقیق کی ہے اور اس کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن بعد میں ان کے وارثوں نے یہ مضمون یا یہ علم ان سے وراثت میں لیا نہیں، اور دیگر اقوام نے اس علم کو لے لیا. جیسے کہا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ پہلی شخصیت جنہوں نے سماجی امور کو، اجتماعیت کو باقاعدہ علم کی شکل دی ہے اور علمی انداز میں، نظام کی صورت میں اس کے مبانی ذکر کیے ہیں، وہ ابن خلدون ہیں، مسلمان محقق. لیکن اس کے بعد ان کے وارثوں نے اس عمل کو، اس اسلوب کو آگے جاری نہیں رکھا، اور رائج طریقے سے ہی جو روایت پڑھی ہوئی تھی علوم اور علوم اسلامی کی، اسی کے مطابق چلتے رہے. اور ابن خلدون کو ایک محقق یا ایک رائے کے طور پر انہوں نے رکھ لیا. لیکن مغربیوں نے، اہل مغرب نے اس علم کو یا اس پہلو کو اہمیت دی سماجی امور کو، اور ان علوم میں زیادہ محنت کی، دقت کی، اور ان علوم کی بنیاد بھی ڈالی، علوم بھی تاسیس کیے، اور ان علوم کے ذریعے سے سماجی و اجتماعی نظام بھی بنا کے دیے، متعارف کروائے، جو آج مسلمان اور غیر مسلمان سب کے اوپر غالب ہیں و لاگو ہیں. جو اہم ترین سماجی نظام ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس، یہ سب مغربی دانشوروں یا مغربی مفکرین اور مغربی نظام کے بانیوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. مسلمانوں کا ذخیرہ اس میں نہیں ہے. جیسے سیاسی نظام آج مسلمانوں کے پاس ہے، جمہوری نظام، یہ مکمل طور پر مغربی اجتماعی سائنسدانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی سوچ کا نتیجہ ہے. لیکن مسلمانوں نے اس کو ایک تیار بنا بنایا نظام ان سے لے لیا اور اپنے انداز سے اسے قبول کیا یا نافذ کیا. اسی طرح معیشت کا موجودہ نظام جو مسلمان معاشروں کے اوپر حکم فرما ہے، یہ 100% مغربی نظامی معیشت ہے جو ان کے اقتصادی یا سماجی مفکرین نے بنایا، کشف کیا اور اپنے نظام ساز لوگوں کو دیا، اور انہوں نے اپنے معاشروں پر لاگو کیا اور پھر مسلمانوں نے ان سے لے لیا. اسی طرح تعلیمی نظام، اسی طرح ثقافتی نظام، اور تمام امور جتنے بھی سماجیات سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں مسلمان مقروض ہیں مغرب کے، جبکہ اپنا خزانہ بھرا ہوا ہے، غنی ہیں اس حوالے سے، لیکن انہیں احساس نہیں تھا کہ ہمارے پاس اتنی دولت و ثروت معنوی موجود ہے. اس میں سے ایک بہت اہم باس بنیادی جو قرآن نے اس آیہ کریمہ میں پیش کی ہے اور اسے پھر قرآن نے آگے بڑھایا ہے، وہ یہ ہے کہ سماجی نظام کی بنیاد کس چیز کے اوپر قائم ہے. یہ کئی مفکرین نے یہ موضوع چھیڑا ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خصوصی عمیق نظریاتی ابحاث کے اندر اس موضوع کو بیان کیا ہے، اور خصوصاً مثنوی رموز بے خودی کا آغاز ہی اسی جملے سے کیا ہے کہ معاشرے کی تشکیل کس بنیاد پر ہوتی ہے، کیسے معاشرہ وجود میں آتا ہے. یعنی افراد، انسانی افراد، جن کا مزاج، جن کی فطرت، جن کی خلقت اور طرز کی ہے، لیکن یہ سارے برخلاف اپنے مزاج اور فطرت اور رجحان کے یہ سماج بنا لیتے ہیں، اجتماعیت کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک سوسائٹی قائم کر لیتے ہیں، تو کیا چیز ان کو اکساتی ہے، کیا چیز بنیاد بنتی ہے. اس باس میں عرض کیا ہم نے تفسیر مثنوی میں، ہرچند وہ نامکمل باس ہے، اللہ توفیق دے اس کی تکمیل کریں، وہ بہت ہی بنیادی باس ہے کہ علامہ اقبال نے خود اپنی فہم کے مطابق بتایا ہے. اور اس میں ضمناً یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اس موضوع پر غور و فکر کرنے والوں نے ابھی تک کیا راز دریافت کیا ہے کہ سماج کیسے بنتے ہیں، معاشرے کیسے بنتے ہیں. کوئی بھی معاشرہ ہو، آج کے معاشرے ہوں، تاریخ کے ہوں، قدیم معاشرے ہوں، وہ معاشرے جو ختم ہو گئے ہیں، جن کے آثار مٹ گئے ہیں یا جن کے آثار باقی ہیں، ان کی بنیاد کیسے پڑتی ہے، سماج کی بنیاد کیسے پڑتی ہے. اس میں مختلف افکار ہیں، نظریات ہیں جو علماء ہیں، مفکرین ہیں سماجیات کے، انہوں نے پیش کیے ہیں کہ ان بنیادوں کے اوپر سماج کی تشکیل ہوئی ہے یا ان بنیادوں کے اوپر سماج کی تشکیل ہونا چاہیے. قرآن نے بھی، چونکہ قرآن انسان کی ہدایت کا بنیادی منبع ہے اور انسانی زندگی کا بنیادی پہلو ہی سماجی زندگی ہے، تو یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ قرآن ہدن للناس ہو اور ناس کی زندگی کا بڑا حصہ سماج ہو اور یہ ہدن للناس سماجی ہدایت سے خالی ہو. قطعاً ایسے نہیں ہے. اور عملاً بھی اگر دیکھیں قرآن کریم کی طرف تو ایسا ہی ہے. قرآن ہر آیت کے اندر، ہر مضمون کے اندر، ہر صفحے کے اندر، ہر جملے کے اندر انسان کی زندگی کے اس پہلو کو بیان کر رہا ہے. اس میں سے ایک نظریہ جو بعد میں متأخر مغربی سائنسدانوں نے، سماجی سائنسدانوں نے جنہوں نے پیش کیا، وہ یہی تھا کہ نظریہ اجتماع کی تشکیل کا یا سماج کی تشکیل کا نظریہ کیسے ہوتا ہے، جو آج قابل قبول ہے، یعنی سب اسی نظریے کو مانتے ہیں جو مغربی سائنسدانوں نے تبیین کیا ہے، اور وہ ہے نظریہ قرارداد اجتماعی کا، کہ انسان آپس میں ایک قرارداد کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں. وہ قرارداد کیسے تشکیل پاتی ہے، انہوں نے اس کی علمی بنیادیں ذکر کی ہیں. ظاہر ہے یہ متأخر زمانے کی ذہنی کاوش ہے جو انہوں نے اپنے حد تک پیش کی ہے، جبکہ قرآن کریم میں یہ حقائق بہت قدیم سے ہیں، یا کم از کم بھی ہم مدت اگر قرآنی حقائق کے لیے پیش کریں جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک، تو 1400 سال سے یہ حقائق قرآن کریم نے سماجی بنیادیں ذکر کی ہیں. یہ ایک اصطلاح آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں مختلف سوچ رکھنے والی، مختلف رجحانات رکھنے والی سیاسی جماعتیں، یا مختلف مفادات رکھنے والی سیاسی جماعتیں. سیاسی جماعت کا مقصد و ہدف و نصب العین اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں کوئی سماجی بڑا ہدف مقصد نہیں بیان کرتی، یعنی وہ فلسفہ کا کام نہیں کرتی سیاسی جماعتیں، نہ ہی سائنسدان کا کام کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں. اس کے لیے جو بھی ان کو جتن کرنا پڑے وہ حربہ استعمال کر کے اقتدار میں آتے ہیں. چونکہ مختلف طریقوں سے اور مختلف راستوں سے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں کہ ہم تنہا اقتدار تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو حکومتیں قائم ہیں، اور کم و بیش اسی طرح جہاں بھی انتخابات کے ذریعے سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں تقریباً لگ بھگ ایسے ہی حکومتیں بنتی ہیں، یعنی اتحادی حکومتیں، کئی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے کے اور عوام کے ووٹ حاصل کر کے کمزور پوزیشن میں آتے ہیں، پھر جیتنے والی مختلف جماعتیں آپس میں مل کر ایک اتحاد بناتے ہیں اقتدار میں شراکت کا، اور مفادات کی بنیاد پر وہ آپس میں اقتدار کا حصہ دار بنتے ہیں۔ اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں آج کی سیاسی ادبیات کے اندر رائج اصطلاح ہے میڈیا کے اندر، وہ ہے میثاق۔ مثلا میثاق جمہوریت، میثاق معیشت، یہ وہ اصطلاحیں ہیں جو آج کے نسل کو بخوبی آگاہ ہیں، تذکرے سنتے رہتے ہیں ہر چند، شاید غور نہ کرتے ہوں کہ یہ میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت کس چیز کا نام ہے اور یہ کہاں سے یہ اصطلاحات پیدا ہوئی ہیں۔ میثاق وہی جو قرآن کی اصطلاح ہے، وہی مراد ہے ان کی، یعنی عہد و پیمان، آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم مل کے اقتدار حاصل کرتے ہیں، جمہوریت میں ہم مل کے حصہ دار بنتے ہیں، یا معیشت کے کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں آپس میں، جو بھی جماعت ہو ان اصولوں پہ اتفاق کریں گے، اقتدار جس کو بھی ملے یا اقتدار میں شراکت کا موقع ملے تو معیشت کے لیے ان امور کو ہم مسلم سمجھ کر ان کے اوپر قائم رہیں گے۔ اس کو یہ نام دیتے ہیں میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت کا نام دیتے ہیں، اور یہ ایک معمول کا عمل ہے، رائج عمل ہے مختلف ممالک کے اندر، یہ میثاق سماجی و اجتماعی روزمرہ وجود میں آتے ہیں، پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، یہ میثاق چھوڑ بھی دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پشت کر دیتے ہیں اس میثاق کی طرف، لیکن یہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری عمل ہے۔ یہ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا نظام اور اللہ کی ہدایت کا نظام سماج کے لیے، جس طرح ہمارے ذہنوں میں ہے کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو احکام و دستورات مقرر فرمائے ہیں، اس کی مثال ہم عبادیات میں لے لیں، چونکہ مسلمانوں کا ذہن یا علماء کا ذہن میں دین منحصر ہے عبادات کے اندر ہی ہے، یہی دینی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں، طہارت کیسے کریں، اور نوافل کیسے پڑھیں، واجبات کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، روزہ شروع کہاں سے ہوگا، روزہ ختم کہاں پہ ہوگا، روزے کے دوران کیا ہماری حالت ہونی چاہیے، یا اس طرح کے چند احکام جو عبادی پہلو رکھتے ہیں، ان کو علماء، آج کے علماء ان کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ اور یہ دین، یہ جو عبادات کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا قرآن میں اترا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور لوگ اب اپنے طور پر ان عبادات میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ ہیں عبادت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں جو عبادت کو انجام دیتے ہیں اور عبادت میں کافی حساسیت رکھتے ہیں اور دقت کرتے ہیں کہ عبادات میں کوئی کمی خلل واقع نہ ہو، لیکن یہ عبادی نظام، جو یہ عبادی عمل جو مومنین انجام دیتے ہیں اور علماء تبلیغ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذہنیت یہ ہے کہ ہر انسان جس کو بھی عبادت کی توفیق ہو رہی ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اپنا مکمل عبادی ہدف حاصل کر رہا ہے، چونکہ یہ عبادتیں انسان کی اس موجودہ دنیاوی زندگی میں، مادی زندگی میں قلبی معنوی اثر تو رکھتی ہیں، لیکن عملی اثر ان کا نہیں ہے۔ مثلا انسان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو ایک ذہنی سکون، جو اس کا دنیاوی فائدہ عموماً ذکر کیا جاتا ہے، ذہنی سکون ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے عبادت کر کے، لیکن اپنے باقی مادی ضروریات کے لیے عبادت کے علاوہ انسان کو تگودو کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کو کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی مہارت اس کو حاصل کرنی ہے، یا مثلا اس نے گھر بسانا ہے، مکان بنانا ہے، اس کے لیے مال کمانا ہے، اس کے بعد اس کو ازدواج کرنی ہے، بچے پیدا ہونے ہیں، ان کا علاج معالجہ ہے، ان چیزوں کا عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبادتیں نہ ہمیں گھر بنا کے دیتی ہیں نہ ہمارا پیٹ بھرتی ہیں. لہذا عبادتوں کے ساتھ ساتھ لوگ ان ضروریات کے لیے بھی کوشش میں لگے رہتے ہیں, تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ عبادتوں کا معنوی نظام ہر انسان جو بھی توفیق رکھتا ہے عبادت کی, وہ اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں اکیلا اپنا تمام عبادی فریضہ انجام دے رہا ہوں. اگر میں فقہ میں یا علوم میں شریعت میں بتائے گئے صفات خصوصیات کے ساتھ اگر عبادت بجا لا رہا ہوں تو میں عمل بھی ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے نتیجہ بھی اس کا مل رہا ہے, اور نتیجہ اخروی ہے چونکہ عبادتوں کا صلہ مرنے کے بعد آخرت میں بتایا گیا کہ وہاں پر انسان کو عطا ہوگا. اس ذہنیت کے ساتھ باقی زندگی کے شعبوں میں انسان وارد نہیں ہوتا, داخل نہیں ہوتا کہ یہاں پر بھی میں عبادتوں کی طرح عمل کروں کہ اپنے طور پر اپنے سلیقے کے ساتھ یا جیسے علوم کے اندر یا رہنمائی کے اندر ذکر کیا گیا ہے میں اس کو اس طرح سے بجا لاؤں اور اپنے طور پر میں اس کا نتیجہ بھی لیتا جاؤں. اسے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی جس ذہنیت کے ساتھ میں عبادتیں کرتا ہوں اس ذہنیت کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا, اس ذہنیت کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کرتا, اس ذہنیت کے ساتھ گھر آباد نہیں کرتا. وہاں پر انسان کا ذہنی ڈھانچہ کچھ اور ہے, وہاں ذہنی سوچ اور فکری بنیاد مختلف ہو جاتی ہے, انسان کی عمل بھی مختلف ہو جاتا ہے. عبادتیں ایک خاص تصور اور ذہنیت کے ساتھ کرتا ہے, اور عبادتوں کے علاوہ غیر عبادی کام ایک الگ ذہنیت اور سوچ کے ساتھ انسان انجام دیتا ہے. اور وہ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ جو بھی عبادت کے علاوہ میری زندگی کا پہلو ہے یہ ایک نظام کی شکل, ایک رائج نظام کی شکل میں ہوتا ہے, اور مجھے اسی نظام کا حصہ بننا ہوگا, اسی نظام کے مطابق چلنا ہوگا. مثلا اگر میں نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے لیے مجھے اپنا موجودہ دور, موجودہ زمانہ دیکھنا ہوگا کہ کاروبار کی بنیاد کیا ہے, کس بنیاد پر انسان کاروبار یا تجارت کر رہے ہیں. کاروبار میں انسان کے بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں کچھ کام کروں, کوئی تولید کروں, کوئی چیز پیدا کروں, کوئی خدمات اپنی پیش کروں اور اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ ملے, میری ضرورت ملے تاکہ میں اپنی ضروریات اس معاوضے کے ذریعے سے پوری کروں. یعنی محور بنیاد یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام دوسروں کے لیے کروں تاکہ وہ جواباً مجھے معاوضہ دیں اور میں اس معاوضے سے اپنی ضروریات پوری کروں. اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کام کریں گے تاکہ لوگ آپ کو معاوضہ دیں, کیوں دیں معاوضہ آپ کو, آپ کو مستحق سمجھ کر, آپ کو اہل سمجھ کر, لائق سمجھ کر آپ کو کس حیثیت سے دیں لوگ. معاوضے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی ضرورت کو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ضرورت کیا ہے. جس زمانے میں لوگوں کو جو ضرورت ہے, جو طلب ہے لوگوں کی, آپ وہ فراہم کریں اور اس کے بدلے میں لوگ آپ کو کچھ دیں گے. آپ کتنے ہی اچھے ہوں, آپ کتنے ہی لائق ہوں, آپ کتنے ہی ذہین ہوں, آپ بہت معنوی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے اعلیٰ و اشرف ہوں, لیکن لوگوں کی ضرورت آپ پوری نہیں کر رہے, لوگ بھی اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے کہ آپ کو کچھ دیں. بس آپ نے لوگوں کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے جس وجہ سے لوگوں نے آپ کی ضرورت پوری کرنی ہے. آپ کو پیسہ چاہیے, مال چاہیے, اور لوگوں کو اجناس چاہیے, غذا چاہیے, سروسز چاہیے, خدمات چاہیے. آپ یہ ان کو فراہم کریں, لوگ آپ کو فراہم کریں گے. یہ ہر انسان کے ذہن میں راسخ ہے. جو بھی انسان محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, دکان چلا رہا ہے, کھیتی باڑی کر رہا ہے, جو بھی حرفہ یا جو بھی پیشہ انسان نے اختیار کیا ہوا ہے عمل یا ذریعہ معاوضہ لینے کا، وہ اسی قانون کے اوپر ہے کہ میں لوگوں کی ضروریات فراہم کروں اور لوگوں سے اپنی ضرورت وصول کروں، جس کو عموماً اقتصادی زبان میں یا معیشتی زبان میں کہا جاتا ہے طلب۔ اگر آپ لوگوں کی طلب کے مطابق، اس طلب کی جہت میں اور اسی طلب کے ضرورت کے مطابق اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ سے یہ چیزیں خریدیں گے اور آپ کو اس کا معاوضہ بھی دیں گے، قیمت بھی دیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی طلب نظر انداز کر دیں اور پھر آپ کسی تلقین کے نتیجے میں ایسی چیزیں بنائیں جو لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کرتیں، لیکن ویسے آپ ان کو، ان اشیاء کو مقدس سمجھ کر، ان کو مانوی امور سمجھ کر، ان کو بڑے روحانی چیزیں سمجھ کر آپ لوگوں کو دیتے جائیں، حوالے کرتے جائیں، تو آپ کرتے رہیں، چند ایک لوگ جو ان چیزوں کو آپ سے لیں گے اور ممکن ہے گھروں میں جا کر آپ نے رکھ لیں، لیکن آپ کے بتائے ہوئے امور پر انہوں نے اپنی معیشت کی بنیاد نہیں رکھی ہوئی۔ انہوں نے متبادل انتظام کیا ہوا ہے، ساتھ اپنے ذہن کی تسکین کے لیے آپ کی کوئی مانوی روحانی چیز بھی انہوں نے ساتھ حاصل کر لی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میرے کاروبار میں بہتری آ رہی ہے۔ کاروبار میں بہتری کاروباری عمل سے آتی ہے، کاروبار کے اصول سے آتی ہے۔ دعائیں اثر کرتی ہیں، دعا کی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے پاس سب سے اہم وسیلہ دعا ہے، لیکن دعا کا بھی ایک الہی نظام ہے کہ دعا کس ظرف میں اور کس فضا میں دعا ہوتی کیا ہے، اور دعا اثر کیسے کرتی ہے، اور دعا کے ذریعے انسان کیسے اپنی ضروریات تک پہنچتا ہے، کہ اس کو کریں گے تشریح، چونکہ یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، اسے اپنے وقت مقام پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ انسان جو جتنی بھی سماجی یا معاشرتی کوششیں کرتا ہے وہ ایک طے شدہ نظام کے مطابق کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ یہ نظام ہے ہمارے ہاں، رائج ہے، اور اس کے مطابق ہم نے کچھ کرنا ہے اور ہمیں کچھ لوگوں نے دینا ہے۔ اگر ہم اس نظام کو عبور کریں گے، نظر انداز کریں گے، تو نہ ہم سے کوئی چیز کوئی لے گا، نہ ہمیں کوئی دے گا۔ لہذا سارے لوگ، تمام افراد، غریب، فقیر، متوسط، عورت، مرد، چھوٹے بڑے، مذہبی، غیر مذہبی، اس سماجی ضابطے کے پابند ہوتے ہیں کہ اس کا ایک طے شدہ سماجی ضابطہ ہے۔ یہ ضابطہ کیسے قائم ہوا کہ آپ کچھ دو گے تو، یعنی لوگوں کی طلب کے مطابق کوئی چیز بنا کے پیش کرو گے، لوگ آپ سے لیں گے اور لوگ آپ کو اس کے جواب میں کوئی چیز بنا کے دیں گے۔ سماجی ضوابط، سماجی قاعدے، سماجی قوانین انسانوں کے اندر، آج کے دور میں یہ سماجی قوانین و ضوابط بنانے کے لیے جمہوری نظام میں باقاعدہ پارلیمان بنائی جاتی ہے، لوگوں کے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں، قانون بناتے ہیں، قانون ساز ادارے بنائے جاتے ہیں، مقننہ ہے۔ لیکن یہ بہت متأخر دور کی بات ہے کہ ایک قانون ساز اسمبلی بنائی جائے، ایک قانون ساز شورا بنائی جائے، اور وہ قوانین بنائے، قوانین بنا کے پھر انتظامی حاکم کو سپرد کر دے، ان کے بنے ہوئے قوانین وہ لاگو کر دے۔ ہرچند ہمیں تاریخ میں بھی اس کے ذکر ملتا ہے کہ یونان، یعنی تہذیبیں، جو قدیم زمانے میں تہذیبیں تھیں، ان تہذیبوں کے اندر نظام تھا۔ سب سے اہم ترین چیز جو ابھی تک انسان کو تاریخ میں میسر آئی ہے، وہ یونان کا دور ہے، کہ یونانی دور میں جب علماء، حکماء، فلاسفر، سکالرز کے ہاتھ میں زمام تھی سماج کی، تو انہوں نے ان کو یہ سیاسی ڈھانچہ بنا کے دیا ہوا تھا۔ لیکن زیادہ تر حدسیات ہیں، یہ تاریخی مستندات نہیں ہیں، ہر چند قدیم علماء جیسے افلاطون یا ان سے پہلے کے بعض حکماء کے نظریات موجود ہیں مملکت چلانے میں، مملکت کے امور یا سماجی امور میں، اور انہوں نے مختلف اداروں کے متعلق رہنمائی کی ہے، لیکن یہ زیادہ تر آج کے دور کی تفاسیر ہیں، یعنی جب سے جمہوریت کا ایک عمل شروع ہوا ہے لوگوں کے اندر تو فلسفہ جمہوری عینک سے سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ یہ کتابیں جمہوریت سے پہلے بھی تھیں اور اس وقت بھی علماء ان کتابوں کی تشریح کرتے تھے، لیکن اس سے پارلیمنٹ دریافت نہیں کرتے تھے، پارلیمان دریافت نہیں کرتے تھے، یا اس سے یہ محکمے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ یہ جب جمہوریت کا نظام لوگوں نے اپنایا، سمجھا، ذہن میں آ کے بیٹھ گیا، تو اب ہمیں قدیم فلسفہ بھی سارا جمہوری نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اول تو زیادہ تر قدیم حکومتیں اس طرح کی نہیں تھیں، عوامی منتخب حکومتیں نہیں تھیں، بادشاہت تھی، استبداد تھا، فرعونیت تھی، جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، اور عوام یہ چیزیں جو آج قدیم دور سے ذکر کی جاتی ہیں اس طرح نہیں تھے، عوام محکوم ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، اور ان کے آثار آج تک موجود ہیں۔ بادشاہت موجودہ نسل کو پتہ ہے کس طرح سے ہوتی ہے، چونکہ آج بھی موجود ہے، بہت سارے ممالک میں بادشاہت ہی کا نظام رائج ہے۔ وہاں پر بھی سماجی نظام تھا، جہاں بادشاہت تھی، پارلیمان نہیں تھی، قوانین تھے و ضوابط تھے۔ سوال یہ کہ یہ قوانین و ضوابط کہاں سے آئے، پیدا ہوئے؟ کھدائیوں میں یا تحقیقات میں انسان کو جو قدیم ترین انسانی آثار ملے ہیں وہ بابل کی تہذیب میں ملے ہیں، قانون کے، کہ جب حمورابی دور جس کو کہا جاتا ہے، حمورابی عہد، اس عہد کی کچھ تختیاں کھدائیوں میں ملی ہیں جن پر سماجی قوانین و اجتماعی قوانین درج تھے، جو ہزاروں سال پہلے کے دور گزرا ہے، حمورابی بابلی تحریک تہذیب۔ اور پھر اس کی بنیاد پر آگے حدسیات آگے ہیں کہ حمورابی نے یہ قانون کیسے بنایا، اس نے خود بنایا، مفکرین تھے، پارلیمان تھی، مشاورت سے ہوا، کیا ہوا، یہ باقی حدسیات ہیں، مستندات نہیں ہیں۔ لیکن جیسا آج کے مفکرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سماجی ضوابط و قوانین اصل میں لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ، جس کو آج کی مخلوط اور مغلوط اردو میں ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کو قرآن میثاق کہہ رہا ہے، ایک میثاق کا نتیجہ ہوتے ہیں، ایک قرارداد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فارسی میں اس کا ترجمہ قرارداد کیا جاتا ہے، انگریزی میں اسے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، سوشل ایگریمنٹ ہے، اور عربی اور اردو میں اس کے لیے لفظ میثاق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی دراصل لوگ، ہر عہد کے لوگ، خواہ وہ قبائلی، آج بھی ابتدائی بدوی قبائل آج بھی موجود ہیں، نمونے ان کے برازیل کے خطے میں، جنگلوں میں، جنگلات میں ابھی بھی بدوی، بالکل ابتدائی ثقافت کے انسان موجود ہیں، جو علم و ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزوں سے بالکل دور ہیں، اپنی ابتدائی ترین تمدنی شکل میں ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا میں موجود ہیں، مختلف خطوں کے اندر، براعظموں کے اندر موجود ہیں، ہندوستان کے کئی علاقوں کے اندر ایسے بدوی ابتدائی قبائل موجود ہیں۔ ان قبائل کے اندر بھی جا کر دیکھیں تو ایک سماجی نظام وہاں بھی موجود ہے، کہ وہاں پر بھی اصول ہیں، وہاں پر بھی قواعد ہیں، وہاں پر بھی قوانین ہیں، وہاں پر طے شدہ امور ان کے اندر موجود ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بالکل ابتدائی شکل میں ہیں، یعنی عصر غار میں ہی ابھی تک ہیں، لیکن اس میں بھی چونکہ انسان ہیں، ان انسانوں میں، ان کی زندگیوں میں ہرج و مرج نہیں ہے، درہم برہم نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ انہیں نہ پتہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے، ہم نے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تولید کیسے کرنی ہے، ضرورتیں کیسے پوری کرنی ہیں، گھر کہاں بنانے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے، کیا چیز کس زمانے میں، کس وقت میں انجام دینی ہے، یہ سب امور نانوشتہ، بغیر تحریر کے، غیر تحریری صورت میں، عملی صورت میں ان کے پاس موجود ہیں۔ اب یہ کیسے وجود میں آئے، ان کے کس جد نے یہ بیٹھ کر کسی غار میں یہ قوانین بنائے تھے؟ کسی جد نے یہ کام نہیں کیا. کس نسل نے کس غار میں بیٹھ کر مشاورت کی تھی، اجلاس بلایا تھا اور اس میں یہ چیزیں قراردادوں کی صورت میں تصویب کروائیں، منظور کروائیں؟ کسی غار میں یہ ایسی میٹنگ کبھی بھی نہیں ہوئی. بلکہ یہ انسانی سماج کا ایک اہم پہلو ہے کہ یہ میثاق، یہ عہد، یہ پیمان جو انسان سماجی طور پر کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر، یہ تدریجاً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف واقعات، مختلف سانحات، مختلف رویدادیں پیش آنے کے ساتھ ساتھ انسان ان نتائج تک پہنچا ہے. یعنی جوں جوں انسان طبعی زندگی میں یا سماجی زندگی میں مشکلات کا شکار ہوا ہے، یا اس کو موسمی اثرات کے نتیجے میں ضروریات، یا اس کو خطرات سے بچنے کے لیے دفاعی ضروریات کا احساس ہوا ہے، تو چارہ جوئی کے لیے اس نے تگ و دو کی ہے اور تدریجاً ان امور تک پہنچا ہے. یہ قبائلی نظام، پس یہ جو ابتدائی سماج ہوں یا آج کے ترقی یافتہ سماج ہوں، ان کے اندر ایک طے شدہ سماجی نظام موجود ہے. یہ سماجی نظام آج اکیڈمیوں میں پڑھایا جاتا ہے، آج پارلیمان میں تصویم کیا جاتا ہے، آج اس کو تشریح کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کتابیں ہیں، تعلیم دی جاتی ہے. لیکن انسان جب سے ہے، جب یہ ادارے نہیں تھے، سماج تھا، سماجی قوانین تھے، سماجی نظام تھا، اور اس سماجی نظام کی بنیاد دراصل لوگوں نے اس میثاق پر رکھی تھی، جیسے قرآن میثاق کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور باقی سوشیالوجی کے علماء، علم الاجتماع کے ماہرین کے نزدیک یہ سماجی یا اجتماعی قرارداد کا نتیجہ ہے. قرارداد کی جو شکل آج ہمارے سامنے ہے، اسی طرح نہیں ہوتی. میثاق مختلف طریقوں سے ترتیب پاتے ہیں. میثاق شروع ہونے کا یا میثاق کا عمل مختلف طریقوں سے آغاز ہوتا ہے. ایک منحصر طریقہ نہیں ہے کہ اجلاس بلا کے اس میں تجویز پیش کی جاتی ہے، پھر تصویب کیا جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں یہ عہد و پیمان ہو گیا جیسے آج کے لوگ کرتے ہیں. نہ، یہ میثاق تدریجاً قائم ہوئے ہیں. مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک میثاق جو معمول کا ہے ہر سماج کے اندر ہے، وہ عورت اور مرد کے درمیان طے پاتا ہے ازدواج کا، تعلقات کا. یہ ایک میثاق ہے جو دونوں آپس میں اتفاق کرتے ہیں، دونوں راضی ہوتے ہیں، دونوں کے خاندان راضی ہوتے ہیں، مختلف طرح سے انجام پاتا ہے. مذہبی ماحول میں مذہبی تعلیمات کے مطابق انجام پاتا ہے، غیر مذہبی ماحول میں ان کے طے شدہ سماجی ضابطوں کے مطابق ہوتا ہے، اور لیبرل ماحول میں اپنی انفرادی آزادی یا ثوابدید پر یہ عمل انجام پاتا ہے. باہر کیف، یہ عمل باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، دو فرد، دو خاندان، یا جو بھی نظام وہاں موجود ہے، قانون یا شریعت کے مطابق انجام پاتا ہے. پھر ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. اب عورت مرد تو دونوں بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، اور اپنے ہاں رائج نظام کے مطابق انہوں نے قرارداد اپنی طے کر لی، ایگریمنٹ کر لیا آپس میں کہ ہم نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے میاں بیوی کے طور پر. جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں اور یہ بچے ان کی آغوش میں آ جاتے ہیں، ان بچوں کی پرورش انہوں نے کرنی ہے، اور ان یہ بچے جون جون بڑے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے جاتے ہیں، صغر سنی سے بڑھنا شروع کرتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے والدین ہیں، ہم نے والدین کے ساتھ رہنا ہے، والدین نے جیسے ہمیں رکھنا ہے ہم نے ویسے رہنا ہے. یہ بچوں میں اور والدین میں کیسے میثاق انجام پاتا ہے؟ ماں باپ میں، عورت مرد میں تو باقاعدہ ایک طے شدہ نظام کے تحت ہوتا ہے، شعوری طور پر، آگاہی کے ساتھ، عالمانہ طور پر ہوتا ہے، لیکن بچوں میں اور والدین میں ایسے نہیں ہوتا. کبھی بھی میٹنگ بچوں کی اور والدین کی نہیں ہوئی، جس میں یہ طے پایا ہو, والدین نے بچوں سے اقرار لیا ہو کہ ہم تمہارے والدین ہیں, اور بچوں نے مانا ہو والد کے طور پر ان کو, یا بچوں نے والدین کو یہ کہا ہو کہ ہم آپ کے بچے ہیں اور والدین نے تصدیق کی ہو کہ آپ ہمارے بچے ہو, ایسا عمل کوئی نشست, کوئی میٹنگ, کوئی جلسہ, کوئی بات کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو خاندان کے اندر ایک نظام بنتا ہے عورت اور مرد کا, پھر ان کے بچوں کا, تو ہم بچوں اور والدین کے درمیان جو نظام ہوتا ہے یہ ایک میثاق ہے. لیکن وہ میثاق اس طرح سے وجود میں نہیں آیا جیسے ازدواج کا میثاق وجود میں آیا تھا, بلکہ تدریجن بچے پیدا ہوئے, یہ خود ایک میثاق کا ایک مرحلہ طے ہوا, اور پھر اس کے بعد بچے بڑھنا شروع ہوئے تو یہ میثاق خود ہی وجود میں آ رہا ہے, آتا جا رہا ہے. یعنی عملی طور پر انسان کی عملی زندگی کے اندر سے یہ میثاق پیدا ہوتا ہے, باہر آتا ہے. ایک میثاق یہ ہے کہ انسان شعوری طور پر پہلے فیصلہ کر کے, نیت کر کے, ارادہ کر کے عہد و پیمان کرتا ہے, پھر اس کی پابندی کرتا ہے, اور ایک عہد و پیمان انسان کو اس کی عملی زندگی, اس کی زندگی کے مختلف پہلو, جیسے اس کے احساسات, اس کے جذبات, اس کی محبتیں, اس کی ضرورتیں, یہ ساری چیزیں انسان کو ایک میثاق میں منسلک کر دیتی ہیں, آپس میں ان کا جوڑ بنا دیتی ہیں. مثلا جیسے آج یہ بڑے شہر آباد ہیں, فرض کریں لاہور اتنی بڑی آبادی ہے, تو یہ کسی پارلیمنٹ نے نہیں کہا کہ ہمیں ایک بڑا شہر بنانا چاہیے, پاکستان بھر سے یا دنیا بھر سے لوگ وہاں آئیں اپنے گھر بنائیں, ایسی کوئی نشست نہیں ہوئی, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, یا کسی اکیڈمی میں کسی جگہ ان کو تعلیم دی گئی ہو, واعظ نصیحت کی گئی ہو کہ آپ لوگ دیہاتوں کو چھوڑو, سب آؤ ایک شہر کے اندر آ کے مکان بناؤ. آپ جتنے بھی لوگ اس شہر کے اندر رہتے ہیں ایک میثاق کا حصہ ہیں, ایک میثاق نے ان کو آپس میں جوڑا ہے, اور وہ میثاق عملی طور پر ان کی زندگی کی عملی زندگی سے نکلا ہے باہر, اور یہ ایک شہر کے شہری بن گئے ہیں, اس شہر کا ایک نظام ہے, اس کا حصہ بنے ہیں, اس نظام کو انہوں نے قبول کیا ہے, بغیر اس کے کہ کہیں اسٹامپ لکھا ہو اس کے لیے انہوں نے, بغیر اس کے کہ کہیں دستخط کیے ہوں, کہیں پر اقرار کیا ہو, یہ نانوشتہ میثاق ہے جو سماج میں وجود میں آتا ہے. بس یہ ایک طریقہ ہے جو سماج کی تشکیل میں ایک میثاق پیدا ہوتا ہے, اور لوگ اس میثاق کی بنیاد پر ایک مشترکہ زندگی بناتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس کے لیے. اب اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چونکہ مومن مسلمان یا اہل کتاب کا یہ اعتقاد ہے کہ انسان حادثات کا نتیجہ نہیں ہے, مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے, انسان کے پاس نعمتیں ہیں, انسان کے پاس وسائل ہیں, یہ سب حادثاتی طور پر نہیں ہوا, بلکہ جو مومن انسان ہیں, معتقد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ان کے اعتقاد کے مطابق یہ سب اللہ نے بنایا ہے, یہ سب ان کے لیے اللہ نے فراہم کیا ہے, ایک نظام کی صورت میں البتہ فراہم کیا ہے. انہوں نے طلب نہ بھی کیا ہو تو بھی اللہ نے بے حیثیت اس کے کہ اللہ کی ذات رب ہے, پرورش دینے والی ہے, لہذا رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مربوب اور اپنی مخلوق کے پرورش کے تمام وسائل و تمام وسائط وہ فراہم کرے. بس اس اعتقاد کے مطابق انسان اللہ نے پیدا کیا ہے, اور اللہ نے ہی اس کو یہ ساری زندگی عطا کی ہے, اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ہے, رہنمائی کی ہے, شعور دیا ہے, عقل دی ہے, یہ سب اللہ کے عطا کردہ ہیں. نظام کے مطابق اللہ کے عطا کردہ وہ نہیں ہیں جس طرح ہم آج سوچتے ہیں کہ اللہ اور ہر فرد الگ الگ آپس میں, ان کا آپس میں معاملہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ افراد کو چہرے دیکھ کے دیتا ہے نہ نہیں دیتا. نہ, نظام اللہ نے انسانوں کو دینے کے لیے ایک نظام بنایا, اور اس نظام کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور اس نظام کے اندر انسان پیدا ہوا ہے, اور پھر اس نظام کے اندر ہی اللہ نے اس کو آگاہی دی ہے، ایک آگاہی معمول کی دی ہے اور ایک آگاہی خلاف معمول دی ہے، وحی کے ذریعے دی ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مومن انسان کے ذہن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام و انتظام ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی کی جتنی بنیاد ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کی صورت میں بنائی ہے اور اس میں انسان کو رکھا ہے، اور انسان جوں جوں اس نظام کے اندر آیا ہے تو یہ بھی ایک میثاق کی صورت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا سارا نظام میثاق کی بنیاد پر بنایا ہے، یعنی اللہ اور مخلوق میں، رب اور مربوب میں ایک عہد ہے، پیمان ہے، میثاق ہے، اور اس میثاق کا حصہ ہے انسان، اس میثاق کے تابع ہے انسان، اس میثاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسان۔ تقوینی طور پر بھی ایک میثاق تقوینی ہے انسان کا اللہ کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ، جسے نہ انسان اور نہ غیر انسان نہیں توڑ سکتا۔ ایک میثاق تشریعی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی نظام تقوینی نظام ہے اور اس کے اندر انسان اس میثاق کا پابند ہے۔ ایک تشریعی نظام ہے وہ میثاق، اس کے اندر بھی انسان جب آتا ہے منسلک ہوتا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ تقوینی نظام میں انسان کا شعور و ارادہ دخیل نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ارادہ دخیل ہے، لیکن تشریعی نظام میں انسان کا ارادہ اور شعور بھی اس میں ملحوظ ہوتا ہے، یعنی انسان فیصلہ کرتا ہے، انسان چنتا ہے کہ میں نے یہ میثاق اختیار کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، نہیں کرنی۔ میثاق وہ نظام تشریع اللہ کا ہے، جیسے تقوین اللہ کا نظام ہے، تشریع یعنی انسانی زندگی کے تمام اصول جو انسان نے ارادے کے ساتھ اپنانے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس میں بھی انسان کے سپرد نہیں کیا گیا کہ آپ نے اپنے لیے تشریعی نظام خود بنانا ہے، جیسے تقوین انسان کے سپرد نہیں کی گئی، اللہ نے خود تقوین مرتب کی ہے، تشریع بھی اللہ نے کی ہے، لیکن تقوین و تشریع دونوں انسان کے لیے ہیں، دونوں انسان کے سپرد کی ہیں، اور تشریع میں انسان کو اختیار ہے، انسان کو ارادہ ہے۔ لہٰذا انسان کی سماجی زندگی، دینی زندگی، یہ تشریعی زندگی کے زمرے میں آتی ہے، یہ بھی نظام الہی کے تحت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہے۔ اس قانون کے اندر زندگی گزارنا انسان کا میثاق ہے۔ ایک اور فرق جو تقوین و تشریع میں ہے وہ مخالفت اور معصیت میں ہے، کہ تقوینی قانون کی انسان یا کوئی غیر انسان معصیت نہیں کر سکتا، چونکہ اس میں فقط اللہ کا ارادہ ہے، لیکن تشریعی نظام میں انسان کا ارادہ و اختیار ہے، لہٰذا اس انسان اس میثاق کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، اس میثاق کو توڑ سکتا ہے، اس میثاق سے نکل کے اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے جو اللہ کی حکم کے مطابق نہیں ہے یا منع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تشریعاً اس کے لیے منع ہے کہ نہیں کر سکتے یہ کام، لیکن تقویناً اجازت ہے اس کو کہ اگر اپنے ارادے سے غلط کام کرنا چاہتے ہو تو کر سکتا ہے۔ پس بنابراین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے نظام بنایا ہے، اس نظام سے انسان کو منسلک کیا ہے، اور اس نظام کے ساتھ انسان کا تعلق، انسان کا میثاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یعنی یہ بھی ایک قرارداد ہے انسان کی اور اللہ کی، اور انسان کی اپنے رب کے ساتھ، کہ رب نے نظام بنایا ہے انسان کے لیے، وسائل دیے ہیں، انسان نے میثاق باندھا ہے کہ میں یہ وسائل، یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کا قانون میں بروئے کار لوں گا، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو تشریعی نظام بنایا ہے اس کا بڑا حصہ سماجی ہے، اجتماعی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی ضوابط اس کے لیے مقرر کیے ہیں، وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اور وہ انسانوں کو پہنچائے ہیں تاکہ انسان ان اجتماعی ضوابط کا پابند ہو۔ اسی کو میثاق کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، بنی اسماعیل سے بھی میثاق لیا، بنی آدم سے میثاق لیا ہے اللہ نے، اور یوں نہیں کہ پہلی امتوں سے اللہ میثاق لیتا تھا، موجودہ امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ عموماً دین کی تبیین و تشریح میں ایک بڑا مسئلہ الجھن یہ پیدا ہو جاتی ہے سب انسانوں کے ذہنوں میں، البتہ جو سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یہ آتا ہے، جو مصروف لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتے، جو تخلیق پہ، انسان میں، کائنات میں، تاریخ میں سوچتے ہیں یہ سوال زیادہ ان کے ذہنوں میں آتے ہیں، اور ہم نے ان سوالوں کو نمایاں کر کے بیان بھی کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کا کیسا نظام ہے کہ جب زمین پہ تھوڑے سے انسان تھے، تھوڑے سے چند ہزار لوگ تھے، تو ان چند ہزار لوگوں میں سینکڑوں انبیاء تھے، جب چند لاکھ لوگ تھے تو انبیاء تواتر کے ساتھ بلا وقفہ وحی بھی آ رہی ہے، کتاب بھی نازل ہو رہی ہے، نبی بھی آ رہے ہیں، امام بھی آ رہے ہیں، لیکن جو ہی انسانی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، قابو سے باہر ہوئی، پوری زمین بھر گئی اور کروڑوں سے بڑھ کر اربوں کی تعداد میں یہ آبادی گننے سے بھی باہر ہو گئی، تو ادھر سے ساری چیزیں رک گئیں، نہ اب نبی آئیں گے، نہ کتاب آئے گی، نہ رہنمائی آئے گی، نہ ان کے سوالوں کا کوئی جواب ہوگا۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ قدیم جو ہمارے پاس ایک روایتی دینی تشریح ہے، اس کے اندر اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، جو جواب دیتے بھی ہیں تو تسلی بخش اور قانع کنندہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سوال کا جواب خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے ان قدیم لوگوں کے لیے بھی ایک نظام بنایا تھا، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی نظام کے مطابق موجودہ انسان بھی اور سابقہ انسان بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں نہیں کہ موجودہ نسل کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے تو میثاق لیا، لیکن آج کے انسان سے میثاق ہے یا نہیں ہے اس بارے میں قرآن خاموش ہے یا دین خاموش ہے؟ نہ، یہ اسی میثاق کا ذکر ہو رہا ہے، ہر نسل کے میثاق کا۔ اس نسل کو سابقہ ایک قوم کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس قوم سے ہم نے میثاق لیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم سے بھی لیا ہوا ہے میثاق، تم بھی ایک میثاق میں منسلک ہو، میثاق کا حصہ ہو، اور اس میثاق نے تمہیں بھی ایک زندگی کا پابند کیا ہے۔ اس قوم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے میثاق باندھا لیکن مخالفت کی، آپ اپنا جائزہ لو کہ اس میثاق کے آپ کتنے پابند ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اور یوں نہیں کہ تاریخ میں میثاق ہوا، جس طرح میثاق الست کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو ظاہر کر کے اپنی پشتوں سے یہ کہا الست بربکم قالوا بلا، تو یہ رائج تشریح تفسیر یہ ہے کہ یہ انسان کی خلقت سے، زمین آسمان سے پہلے کا ایک عمل تھا، جو اللہ نے ذریت یا ذرات کو اکٹھا کر کے اور وہاں پر یہ اعلان کیا، اور سب ذروں نے کہا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، پھر اس کے بعد ذرے واپس بھیج دیے گئے جہاں سے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد تدریجاً پیدا ہو رہے ہیں لوگ، اور آج اللہ ان کو پوچھ رہا ہے کہ یاد ہے تمہیں جب تم انسان نہیں تھے، ذرات تھے، تو ہم نے آپ سے عہد لیا؟ تو قرآن کے تو خلاف ہے یہ تفسیر، قرآن کو یہ کہہ رہے، قرآن تو فرما رہے کہ ہم نے بنی آدم کی ذریت کو ظاہر کر کے ان سے لیا ہے، یعنی نہ کہ ذروں سے، بنی آدم بن چکے تھے اور بنی آدم کی ذریت وجود میں آ چکی تھی، اس ذریت موجودہ سے یہ پیمان لیا ہے، اور بنی آدم کی ساری ذریت ایک دفعہ یکجا تو پیدا نہیں ہوئی، تدریجن ہو رہی ہے، جون جو بنی آدم اور ذریت بنی آدم پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ میثاق الست، الست بربکم تکرار ہو رہا ہے، ہر روز بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر روز الست کا میثاق تکرار ہو رہا ہے، ہر بچہ، جس طرح ہر روز لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز مر رہے ہیں، تو یوں نہیں کہ وہ جو ذرات کے تاریخ کی گزشتہ جو آج انسان کو یاد نہیں ہے، اس کے تحت سارے انسان آج موجود ہیں، نہ، اس عہد میں ہر بنی آدم کا ہر فرد خود اپنے حصے کا عہد خود اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے حصے کا عہد اس کے اجداد نے نہیں کیا، خود کر رہا ہے، اس لیے اس کا ذمہ دار ہے، اسی لیے اس کا جواب دہ بھی ہے، اور انسان مسئول ہے اس کا، یعنی جواب دہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ بس یہ میثاق در حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے لیا ہے، جس کا ذکر بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ اہم ترین حصہ اس میثاق کا سماجی اجتماعی میثاق ہے کہ انسان ایک میثاق اجتماعی اپنے رب کے ساتھ رکھتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ میثاق انسان کی روزمرہ جزیات کے ساتھ ہے۔ اب اس کو توجہ کریں کہ اس میثاق میں اللہ نے ان سے سماجی میثاق میں کیا لیا۔ پہلی بات جو سماجی عمل ہے، وہ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، یہ اس سماجی میثاق کی پہلی شک ہے۔ یہ وبالوالدین احسانا، یہ دوسری ہے، وذی القربا والیتاما والمساکین، یہ طبقاتی ایک میثاق کی دوسری شک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن رویہ حسن گفتار ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اس کے ساتھ واقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ہے، یعنی عبادت ہے، احسان ہے اور حسن گفتار ہے، اور اسی طرح اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ہے۔ یہ چند مندرجات اس میثاق سماجی کے قرآن نے ذکر کیے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، اور ہو بہو یہ میثاق اور یہی مندرجات ہر نسل کے ساتھ ہیں، مسلمان کے ساتھ ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ انہوں نے تو میثاق کی پابندی نہیں کی، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بتاؤ آپ اس میثاق کے پابند ہو یا نہیں۔ اور یہ وہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سماج کی بنیاد قرار دیا ہے، اس کی اساس قرار دیا ہے، اور انسانوں سے عہد لیا ہے کہ آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔